بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مقدمة المجموع للإمام النووي رحمة الله عليه، مسهم آداب العالم والمتعلم، عالم وطالب العلم كآداب هم بيان كر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے علم کی فضیلت کے باب پر، علم کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے، علم کی فضیلت کے تعلق سے آیات اور احادیث کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور آج کی نشست میں علم کی فضیلت کے تعلق سے، علم کی خوبیوں کے تعلق سے بعض اقوال بعض سلف کے بیان کرتے ہیں. علم کی فضیلت میں سے کوئی ایک آیت بتائے گا؟ کوئی دائیں ہاتھ کھڑا کر کے، ایسے نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی زدنی علما، کیا فضیلت اس آیت کریمہ میں علم کی؟ کہاں سے آپ نے لی ہے؟ دعا کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور انسان دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس چیز کی جس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور علم ایسی چیز ہے جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ حاجت رہتی ہے. تو گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے خاص، وہ بھی زیادتی کی، اور خاص علم کے لیے. تو اس مطلب علم کی کوئی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جل شانہ ہمیں قرآن مجید میں یہ دعا سکھا رہے ہیں. قل رب زدنی علما. بارک اللہ فیک. کوئی حدیث؟ جی حدیث حدیث ہاں، آیت ایک ہو گئی، خلاص آپ کی قسمت انہوں نے بتا دی ہے. اب ایک حدیث چاہیے بس، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی یاد آ جائے گی ان کو. بارک اللہ فیک. کس نے روایت کیا؟ ابو داؤد نے روایت. نہیں تخریج کس نے کیا؟ ابو داؤد نے روایت کیا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، ایک آیت ایک حدیث. اگر درس میں دو آیتیں دو حدیث پوچھوں گا، اور بعد میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، اس لیے تھوڑا سا تیاری کر کے آیا کریں. یہ نہ کہنا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے عربی میں ہے، عربی کے ساتھ ساتھ اردو بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جس کے پاس یہ ٹیکسٹ نہیں ہے، نص نہیں ہے، تو وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. آپ لکھ لیں مقدمۃ المجموع، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو عربی میں آ جائے گا. آپ اس کی پھر ہارڈ کاپی بنا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ پھر چل بھی سکتے ہیں. ایکسکیوز نہیں کوئی شخص مجھے یہ کہ مجھے علم کی فضیلت میں کوئی آیت حدیث نہیں آتی. سچ بات ہے. ٹھیک ہے، آئے دیکھتے ہیں سلف صالحین کے بعض اہم خوبصورت باتیں علم کی فضیلت کے تعلق سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں واما الآثار عن السلف فأكثر من ان تحصر. سلف کے آثار، سلف کے اقوال، علم کی فضیلت کے تعلق سے، علم کی خوبیوں کے تعلق سے بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے کہ ان کو حصر کیا جائے، ان کو گنا جائے، یعنی گنتی سے بھی زیادہ ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ سلف نے علم کی اہتمام اور فضیلت کو جانتے ہوئے اہتمام کی، ایسے بغیر جاننے کی. اس لیے ہم کیوں فضیلت کی بات کرتے ہیں؟ نماز کی فضیلت، روزے کی، تاکہ جب فضیلت آپ جانتے ہیں اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن میرا سوال ہے کیا فضیلت جاننا کافی ہے، یا اس سے زیادہ بھی کچھ ہم نے جاننا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے نا، فضیلت جو ہم نے جان لیا ہے، فضیلت سے بڑھ کر کیا زیادہ اہم چیز ہے؟ وہ فضیلت ہوتی کیوں ہے؟ کس لیے ہم بیان کی جاتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عمل، عمل کرنا، عمل ہے. علم پہ عمل کیا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ علم ہوتے عمل کے لیے، پھر علم حاصل کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے. اچھا ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْآثَارُ عَنِ السَّلَفِ فأكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. والاستزادة مشهورة معروفة كيون هي بيان كيا جائے كيون کا ذكر كيا جائے. اسے كيا فائدہ ہوتا ہے؟ اس زمانے میں زبان ہر زبان پر علم کی فضیلت کا بیان ہوتا تھا. عام مجالس میں بیٹھتے تھے، جب شادی بیاہ میں ملتے تھے تو زبان پہ کیا ہوتا تھا، کس چیز کب مشہور ہوتی ہے؟ آج ہمارے مجالس میں کیا مشہور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا، ہم خود جان سکتے ہیں ہماری مجالس میں آج کل کیا چیز زیادہ مشہور ہے. جب ہم بیٹھتے تھے کہاں سے بات شروع کرتے، کہاں پہ ختم کرتے ہیں، دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس، مشکل سے کئی سال کے بعد کسی شادی بیاہ پہ یعنی ہم ملتے ہیں، ہمارے تین گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. اور سلف صالحین دیکھیں کیا فرماتے ہیں، وہ اشہر من ان تذکر، اس سے زیادہ معروف و مشہور ہیں میں ان کو ذکر کروں. اور یہ اقوال آپ کو ان کے زمانے میں بھی ملیں گے، پھر ان کے بعد زمانے میں بھی ملیں گے، اور پھر لکھی ہوئی صورت میں بھی آپ کو ملیں گے حدیث کی کتابوں میں. اچھا، لیکن نذکر منها احرفا، لیکن میں یہاں پہ ان میں سے بعض یعنی بعض کا ذکر کرتا ہوں، لفظ احرفا الفاظا نہیں، یعنی قلیل سے بھی قلیل کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. اس لیے احرف فرمایا ہے، الفاظ یا جمل نہیں فرمایا، جمل زیادہ، اگر جمل فرماتا تب بھی کم تھا، تو پھر لفظ اس سے کم کلمہ، پھر احرفا یعنی بہت. یہ نہ سمجھنا کہ یہی باتیں جو میں آپ کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہا ہوں، علم کی فضیلت کی یہی باتیں کافی ہیں. سلف کے اقوال بہت زیادہ ہیں، بہت ہی مشہور ہیں، ان میں سے بہت ہی قلت کا اور قلیل کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. متبرکین، برکت حاصل کرتے ہوئے ان فضیلتوں سے، ان اقوال سے. برکت کسے کہتے ہیں؟ الخیر الکثیر. اور علم سے بڑھ کر کوئی خیر ہے پوری دنیا میں؟ کوئی خیر بھی نہیں ہے. مشیرین الی غیرہا و مربہین، یہ آثار ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ان سے برکت حاصل کر رہے ہیں، ان سے برکت حاصل کرنے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ جو دوسرے آثار ان کی طرف اشارہ صرف کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ موجود ہے اس سے بڑھ کر اور بھی موجود ہے. منبہین، اور ہم تبیح بھی کرنے جا رہے ہیں، اے سننے والے جب آپ یہ چیزیں سن لیں تو پھر آپ کو آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم بڑی اہم بات کرنے جا رہے ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے، اور اس کو اپنے دامن کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رکھنا اور ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کا یہ معنی ہے. پہلا اثر، عن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں. سیدنا علی کون ہے؟ ابو تراب، ابو الحسن کنیت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، علی بن ابی طالب بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی، 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں پرورش حاصل کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں رہ کر پرورش حاصل کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے خاوند، سیدہ فاطمہ الزہرا سید نساء اہل الجنہ، سید حسن الحسین کے والد، سید حسن الحسین رضی اللہ عنہما سید شباب اہل الجنہ، سید علی رضی اللہ عنہ کے شرف اور فضیلت کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی فی الجنہ. ان کی زندگی میں کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی زندگی میں فرما دیں اے فلان تو جنت میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شرف اس شخص کے لیے اس دنیا میں ہے؟ ایک اور شرف بھی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر یہ جھنڈا کل میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے نتیجے میں جنت ملتی ہے. جنت ایسے ملتی ہے؟ جنت، جنت کیا ہے؟ جنگ خندق میں، جنگ خندق میں جنت کیا ہے؟ جزا ہے. جنت سمجھے ذرا، جزا ہے. اور اللہ سے محبت اور آپ سے محبت ایمان ہے. اس ایمان کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. تو پہلے محبت ہے, بعد میں جنت ہے. محبت تو اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے سب کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے ہیں, سوال یہ ہے. تو اصل شرف کس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں نے کیا کہا, سوری خندق نہیں خیبر, آپ نے تبوک کہا تھا, میں تبوک نہیں, جنگ خیبر کے موقع پر میں نے خندق اور خیبر ذہن میں خا کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ آ گیا. جنگ خیبر کے موقع پر معروف روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. جی جزاک اللہ خیر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت شدید فتنے ہوئے اور انہیں ایک خارجی نے شہید کر دیا فجر کی نماز پڑھتے وقت, اور عبد الرحمن بن ملجم یہ وہ شخص ہے, وہ ملعون شخص ہے جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا. اور خوارج کا مذہب, خوارج کا منہج کسی سے مخفی نہیں, اس بہترین دور سے لے کے آج کے زمانے تک ایسے فکر والے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں جہاد کے نام پر, اسلام کے نام پر, دین کے نام پر. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں, رسوا رہتے ہیں, دنیا میں زیر و خوار رہتے ہیں اور آخرت میں بھی اس سے زیادہ زیر و خوار رہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا سن 40 ہجری میں. سیدنا علی کی وفات سن 40 ہجری میں ہوئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آئیے دیکھیں علم کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کفا بالعلم شرفا, علم کے شرف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان یدعیہ من لا یحسنہ, کہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں جو اس کے اہل میں سے نہیں ہے. علم اہل علم میں سے نہیں ہے, اور نہ ہی کسی ڈھنگ کسی طریقے سے علم کو بیان کر سکتا ہے, نہ اس کا علم سے کوئی تعلق ہے, لیکن دعویٰ کرتا ہے. اچھا, ویفرح اذا نسب الیہ, اور جب اس علم صرف منسوب کیا جاتا ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے. علم کیسی چیز ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا علم سے کوئی تعلق ہے, اور جب کسی کو علم صرف منسوب کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے یہ عالم طالب علم ہے, تو اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ شرف ہی کافی ہے علم کے لیے. اچھا, وکف بالجہل ذمن, اور جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یتبرأ منہ من ہوا فیہ, کہ جو جہالت میں ہے, جو جہالت میں ڈوبا ہوا ہے, وہ بھی اسے برات کا اظہار کرتا ہے, کہتے میں جاہل نہیں ہوں. کبھی کسی شخص کو سنے آپ نے کہ وہ کہتے یار میں جاہل ہوں؟ جاہل کیوں نہیں کہتا؟ علم کے دعوے دار سب ہیں, اگرچہ وہ جہل مرکب کے شکار کیوں نہ ہو, لیکن اپنے آپ کو وہ عالم ہی سمجھتا ہے. تو علم کا شرف یہ ہے اور جہالت کی مذمت یہ ہے. دوسرا اثر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا معاذ ابن جبل الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا معاذ کون ہے؟ سیدنا معاذ انصاری صحابی ہیں, سیدنا سعد بن معاذ رانہ کے قبیلے میں سے ہیں. جب سر سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا, یاد ہے آپ کو, قوم کی طرف واپس گئے, کیا کیا سب سے پہلے؟ قسم کھائی کہ میرا آج کے بعد اس وقت کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں جب تک کہ تم لوگ کلمہ نہیں پڑھتے. پوری قوم کے سردار تھے, پوری قوم سے برات کا اظہار کیا جب تک کہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو پوری قوم اسلام میں داخل ہوئی, ان میں سے ایک عظیم صحابی تھے, صحابی بھی تھے, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں صرف تین حدیثیں بیان کرتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو معروف اور مشہور ہیں. ان کی علمی فضیلت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ. صحابہ کرام میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھتے حلال اور حرام کا وہ ہیں سید معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون گواہی دے رہے ہیں؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری حدیث معروف حدیث ہے, اس سے بھی زیادہ معروف, کون جانتا ہے؟ ایک مرتبہ بارک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید المعاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساتھ ہی پیغام دے کے بھیجا, اے معاذ آپ اہل یمن کی طرف جا رہے ہیں, وہ اہل کتاب ہیں, فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ, سب سے پہلے آپ ان کو دعوت دو کلمہ شہادت کی طرف. ایک روایت میں ایسے, بخاری کی روایت میں ہے الا ان یوحد اللہ, کب تک؟ جب تک کہ وہ توحید سمجھ نہ لیں, اللہ تعالیٰ کی توحید پہ عمل کرنا شروع ہو جائے. جب توحید پہ عمل کرنا شروع ہو جائے پھر دوسری بات ان کو پھر سمجھائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پانچ نمازیں فرض کر دی ہیں. اور آخر تک اس حدیث کو بیان کیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, معروف اور مشہور حدیث ہے. تیسری حدیث جو اس سے زیادہ معروف اور مشہور ہے, ایک بار سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ آپ وسلم کے پیچھے سوار تھے, سواری پر گدھے پر سوار تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول و اعلم, اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر سب سے پہلا, سب سے عظیم حق جو ہے وہ توحید عبادت ہے. بہت سارے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں, چلے بھی جاتے ہیں, بہت سارے حقوق ادا کر کے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جانور کو حقوق بھی ادا کر کے جاتے ہیں, اگر نہیں جانتے اس دنیا سے صرف اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانتے, اور ان کی پکڑ اسی ایک حق کی وجہ سے ہو جاتی, اور یہی پکڑ کافی اس کے لیے کہ دنیا میں آئے, پوری دنیا کا علم اس کے پاس موجود ہے, بعض سائنسز میں پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے, معرفت نہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے, بعض لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا حق جو سب سے عظیم حق ہے, جس حق نے اللہ تعالیٰ اسے پیدا بھی کیا ہے, اگر یہ حق نہ ہوتا تو آج ہم بھی نہ ہوتے. اسی حق کے لیے, اس حق کی تحقیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور پورے کائنات کو پیدا کیا ہے. اگر یہ حق نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا, کوئی رسول بھی نہ ہوتا, جنت بھی نہ ہوتی, دوزخ بھی نہ ہوتی, جہاد بھی نہ ہوتا. گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی ایک حق کو اس کائنات میں عام کرنے کے لیے اور اس کائنات میں اسے پھیلانے کے لیے, جن و انس کے آخری شخص تک پہنچانے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ آج کتنے مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرے بھی کرتے ہیں, صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں, نذر و نیازیں بھی کرتے ہیں, قربانیاں بھی کرتے ہیں, اعمال صالحہ زندگی ساری کرتے رہتے ہیں, کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر نہیں جانا یا نہیں کیا تو توحید عبادت کو نہیں سمجھا. یہ عبادات سارے کے سارے جتنی میں نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دینا شرک ہے, اور یہ شرک ہی کافی ہے کہ آج امت کی اکثریت اس میں مبتلا ہے, اور آج امت جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے چوراہے پہ کھڑی ہے. آج یہ شرک کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, توحید کے راستے کو اپنا لیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. یہ شرطیں ہیں, توبہ کر لیں, ایمان کی تجدید کر لیں, عمل صالح کرتے رہیں اور ہدایت کے راستے کو اپنا لیں، صراط مستقیم کو اپنا لیں، سلف کے منہج کو اپنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی جو آپ کے غلطیاں تھیں، برائیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صالحات میں تبدیل کر دے گا. وما ذلك على الله بعزیز. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 1717 ہجری میں ہوئی. سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں جب طاعون امواس ہوا، طاعون امواس یہ وہ بیماری تھی جسے پلیگ کی بیماری کہتے ہیں، اس زمانے میں شام میں عام ہو چکی تھی اور کافی صحابہ اس موذی بیماری میں وفات پا گئے تھے، ان میں سے ایک سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے. اب دیکھیں کہاں مدینہ، پھر یمن، پھر شام، وفات بھی شام میں، کیا کرنے جا رہے تھے؟ سیر و سیاحت کے لیے جاتے تھے. کیا مقصد تھا زندگی کا ان کا؟ ابھی حدیث بیان کر رہے تھے کہ اہل یمن کی طرف جا رہے تھے، وہاں پہ دعوت کرتے رہے. شام کہاں ہے، یمن کہاں ہے؟ ایک جزیرہ عرب کے شمال میں ہے اور دوسرے جزیرہ عرب کے جنوب میں ہے، یعنی پورے جزیرہ عرب میں اونٹوں پہ سوار ہوتے ہوئے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہوئے سفر کرتے کرتے کس لیے جاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسی کلمہ توحید کی تحقیق کے لیے، اسی کلمہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں علم حاصل کرتے رہے، توحید کی فضیلت جانتے رہے، اور پھر زندگی ساری کیا کرتے رہے؟ اسی کی نشر و اشاعت کرتے رہے، اسی کی طرف بلاتے رہے، اسی کی دعوت و تبلیغ دیتے رہے. ایک ہی مقصد ہے زندگی کا، کہ اللہ تعالی ہم سے راضی کیسے ہو جاتا ہے. مقصد پورا ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ اکبر. آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہم، الاعلم بالحلال والحرام فی هذه الامه، سب زیادہ علم رکھنا حلال والحرام کا سید معاذ بن جبر رضی اللہ عنہم. اور ایک روایت میں آیا ہے جس نے قرآن مجید پڑھنا ہے تو چار صحابہ کا نام لیا، چوتھے سید معاذ بن جبل تھے. سید عبداللہ بن مسعود پہلے اور چوتھے سید معاذ بن جبل تھے. تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر رہے وسلم کی زندگی میں حافظ بن گئے تھے. بعض نے بعد میں حفظ کیا، جسے قرآن نازل ہوا فوراً حفظ کر لیتے تھے. ان میں سے یہ صحابی ہیں، عظیم صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا علیہ وسلم کی، یعنی کتنے سالوں میں؟ غالباً 8 یا 10 سالوں میں. ہجرت کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، 10 سال کے اندر جو ہے جو قرآن نازل ہو چکا تھا وہ بھی حفظ کر لیا، جو بعد میں نازل ہوا آخری لمحے تک اسے بھی حفظ کر لیا. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلم العلم، یہ پانچ باتیں ہیں. نمبر ایک، میں نمبرنگ نہیں، نمبر ایک دو تین نمبرنگ کر کے بتاتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے. تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیہ، علم حاصل کرو، بے شک علم حاصل کرنا، علم حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت و ڈر ہوتا ہے. علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کیا مطلب، جسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اسے علم حاصل کرنا چاہیے. اب آیت کریمہ کی تحقیق ہے کہ نہیں؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اس آیت کریمہ کو اس انداز میں یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلی فضیلت علم کی، سید معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلم العلم فإن تعلمه للہ خشیہ. ایک تو علم حاصل کرنے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے، اور پھر علم سے، اللہ تعالیٰ سے ڈر سے پھر علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سارے جڑی ہوئی ہیں. جتنی کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جتنی کوئی علم زیادہ حاصل کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے وہ زیادہ علم حاصل کرتا ہے کہ نہیں؟ گویا کہ یہ چین جو ہے اس طریقے سے علم میں ترقی کرتی رہتی ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے. وطلبه عبادہ، دوسرے نمبر پہ طلب العلم عبادہ، علم حاصل کرنا شریعت کا علم. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منہج سلفی کو سمجھنا، قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ، یہ سارا کا سارا عبادت ہے. وطلبه عبادہ. تیسرے نمبر پہ ومذاکرته تسبیح, اور علم کی مذاکرت, اسے یاد کرنا, اسے دہرانا تسبیح ہے. تسبیح اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور طریقہ بھی تسبیح کا, وہ کیا ہے کہ جو علم حاصل کیا ہے اس کو ریوائز کرنا, اس کا مذاکرت کرنا, یہ بھی تسبیح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے مانند ہے. سبحان اللہ. والبحث عنہ جہاد, اور علم کے لیے ریسرچ کرنا اور نئی چیزیں ڈھونڈنا, علم میں ترقی حاصل کرنا, علم میں آگے بڑھنا, نئی معلومات نئی انفارمیشن کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے. چوتھا پوائنٹ. پانچواں پوائنٹ وتعلیمہ من لا يعلمه صدقہ, اور اس شخص یوں لوگوں کو تعلیم دینا جو نہیں جانتے ان تک علم کو پہنچانا صدقہ ہے. صدقات خاص طور پیسوں سے نہیں ہوتا, اس سے علم کو آگے پہنچانے میں بھی آپ کے نام اعمال میں صدقات اور خیرات لکھے جا رہے ہیں. چھٹے نمبر پہ وبذله لأهله قربة, اور علم کو ان کے اہل کے لیے صرف کرنا, جو علم کے اہل ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. قربۃ الی اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ, یعنی ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتا ہے. پوائنٹ کیا تھا؟ وبذله لأهله قربة, اور علم کو جو علم کے اہل ہے ان تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ کا علم تو بہت سارے لوگ سنتے ہیں, بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں جو اہل علم میں سے ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں, آپ ان سے شیئر کرتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ دیتے ہیں, علم میں ترقی ہوتی ہے, اس علم کی ترقی سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے. تیسرا اثر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابو مسلم الخولانی, امام ابو مسلم الخولانی, ان کا نام ہے عبد اللہ ابن ثوب, ابن ثواب بھی کہا گیا ہے. ابو مسلم الخولانی اہل یمن میں سے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اسلام تو قبول کر لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی. سنو بکر صدیق کے زمانے میں مدینہ آتے ہیں اور ان کے تعلق سے ایک بڑا عجیب سا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا, اس آگ سے ان کی کرامت تھی, اس آگ سے باہر نکلے صحیح سلامت. سبحان اللہ. الاسود العنسی معروف شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا, اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کی ابتدا کی. یمن, اہل یمن میں سے تھا. الاسود العنسی نام دے, الاسود ہر طرف سے کالا کی کالک ہے. تو جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اہل ایمان کو آزمانا شروع کیا, جو نہیں مانتا تھا اسے قتل کرنے کی دھمکی بھی دیتا, قتل کر بھی دیتا تھا. ابو مسلم الخولانی جب اسلام قبول کیا تو اسد انسی نے ابو مسلم کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے نبی مان لو. کہا میں تو نبی تمہیں نہیں مان سکتا, نبی تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دیکھنے کا شرف حاصل نہیں کیا، لیکن ایمان دیکھیں آپ، الذین یؤمنون بالغیب سبحان اللہ، ابھی دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان ہے. تمہیں قتل کر دوں گا، کچھ بھی کر لیں، آگ جلا دے، بہت بڑی آگ، اور آگ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ویسے آگ میں کو پھینکا گیا. ان کو وہی آیت یاد آ گئی، حسب اللہ نعم الوکیل، اس آیت کریمہ کو پڑھا، آگ ساری بجھ گئی. آگ بجھنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہوئے، رسیاں جلی ہوئی تھیں اور باقی جسم سلامت تھا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء موجود ہیں، ہم کرامات کے منکر نہیں ہیں، کرامات اولیاء ہوتی ہیں، لیکن سوال ایک، اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ نہیں جو ماں کے پیٹ اندر سے ولی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر مؤمن متقی، ہر مؤمن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. پھر جب یہ معاملہ ہوا تو پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکی ہوتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ ہوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور مدینہ میں رہتے ہیں سیدنا عمر، سیدنا معاذ، سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا ابو ذر، سیدنا عبادہ بن الصامت، سیدنا علم حاصل کیا، علم خاص حاصل کیا، اور پھر ان سے جو ہے کافی تابعین جو ہے خود کبار التابعین میں سے ہے، کیونکہ آپ صحابی نہیں، آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، کبار التابعین میں سے ہیں، اور ان سے بھی کافی تابعین صحابہ نے، جس کا ابو ادریس الخولانی، ابو العالیہ، الریاحی، جبیر بن نفیر، عطا بن ابی رباح، اور شرحبیب بن مسلم، اور ابو قلابہ الجرمی، محمد بن زیاد، اور دیگر محدثین نے اور تابعین نے ان سے علم حاصل کیا. ان کی وفات سن 62 ہجری میں، 62 ہجری میں ہوئی. ان کے تعلق سے امام ذہبی فرماتے ہیں من سادات التابعین، یعنی تابعوں کے سرداروں میں سے ایک یہ ہیں، جو بڑے کبار التابعین ہیں ان میں سے ایک ابو مسلم الخولانی رحمۃ اللہ علیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو مسلم الخولانی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مثل العلماء فی الارض، علماء کی مثال زمین پر ایسی ہے، مثل النجوم فی السماء، جیسے کہ آسمان کے تارے ہیں. علماء زمین پر آسمان کے تاروں کی مانند ہیں. کیسے؟ فرماتے ہیں اذا بدت للناس اهتدوا بها، جب لوگ انہیں دیکھ لیتے ہیں تو ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ تَحَيَّرُوا، اور جب ان سے چھپ جاتے ہیں تو پھر لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ آسمان کے تاروں کی بعض خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ خاصیت ہے کہ ان سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے. بھٹکے ہوئے لوگ جب راستہ کا بھٹک جاتے ہیں رات کی تاریکی میں، اور رات میں اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو دن سے زیادہ خطرناک معاملہ ہوتا ہے، دن سے زیادہ مشکل ہوتی ہے، خاص طور میں صحرا ہو یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو. تو پھر ایسی صورت میں تاروں سے مدد حاصل کی جاتی ہے. تاروں سے مدد حاصل کرنا شرک ہے؟ کیا خیال ہے؟ مدد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیسے مدد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اگر جغرافیکلی دیکھا جائے تب تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو شرک. روحانی طور پر دیکھنے کا آپ کا کیا مقصد ہے؟ ستاروں کا علم، ستاروں کا سارے علم غلط ہیں، شرک ہیں. آسٹرولوجی حرام ہے، تو حلال کیا ہے؟ ایسٹرونومی حلال ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟
ایسٹرولوجی میں ستاروں کا تاثیر،
ایسٹرونومی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ مستقبل کی خبر دیتے ہیں تاروں کو دیکھ کر، اور مستقبل کے تعلق علم غیب سے ہے، گویا کہ آپ یا وہ شخص جو ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ان تاروں کا اثر ہے انسان کی زندگی میں، تارے نفع بھی پہنچاتے ہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اگر یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایسٹرونومی. وہ کیا ہے بعد میں بتاتے ہیں، ذرا ایسٹرولوجی تو پتہ چل جائے نا، پھر شرعی الفاظوں سے اس کو آسان کرتے ہیں. دوسرا ایسٹرونومی ہے، پھر ایسٹرولوجی تھا، تو نومی اور لوجی میں، لوجی تو ہم نے کہا جائز نہیں، نومی ٹھیک ہے، ایسٹرونومی کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا جیوگرافیکل، یعنی کوئی شخص جاتا ہے فضا میں، فضا کو دیکھتا ہے اور جو سیارے ہیں چاند وغیرہ ہے ان چیزوں کو اس کی اسٹڈی کرتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا کوئی اثر نہیں دنیا میں، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو میں دیکھتے ہیں ان میں کوئی خصوصیت ہے کہ نہیں، کہ چاند ہے، چاند کی مٹی کیسی ہے، گریوٹی کتنی ہے، کیسی ہے. تو اس علم کی حد تک اگر ہے اور اس کے دل میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، شرعی الفاظوں میں چیز سمجھ لیں آپ، تو علوم ہوتے ہیں تاروں کے تعلق سے، سٹارز کے تعلق سے، ایک ہے علم التیسیر، دوسرا ہے علم التأثیر. التیسیر جغرافیکلی، یا جیسے آپ نے کہا اسٹرانومی، یہ علم التیسیر ہے کہ یہ تارے جو ہیں یہ چلتے ہیں پھرتے ہیں، کہ چلنے پھرنے سے دن اور رات کو ہم معلوم کرتے ہیں، سورج کی حرکت سے ہمیں نماز کے وقت پتہ چلتا ہے، سورج کی حرکت سے مشرق مغرب کا پتہ چلتا ہے. تو یہ علم التیسیر ہے، تیسیر چلنے کو کہتے ہیں، یہ چیز چلتی رہتی ہے، ان کے چلنے سے زمین پر کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، دن اور رات کی کیسے ہو رہے ہیں، اس تبدیلی جو ہوتی ہے اس کا اثر زمین کے حد تک موجود ہے، اس کا اثر محدود ہے، اس کا اثر دلوں میں نہیں ہوتا، اس کا اثر عقیدے میں نہیں ہوتا، اس کا اثر جیسے آپ نے کہا جغرافیکلی ہوتا ہے، وہ اثر موجود ہے لیکن اس کا اثر کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے اس پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ دن بھی ہونے رات بھی ہونے اس کا تعلق چاند سورج سے بھی ہوتا ہے. تو علم التیسیر جو ہے کہ آپ تاروں سے آپ راستہ معلوم کریں رات کو، کوئی مشکل نہیں ہے، تو علم التیسیر جائز ہے شرعاً. علم التأثیر جو ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ تاروں کی حرکت سے کسی کی قسمت میں کوئی فرق پڑتا ہے، یا نفع نقصان کے باعث بنتے ہیں یہ چیزیں، یا خود نفع نقصان کے مالک ہیں. تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ نفع نقصان کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ ذریعہ ہے نفع نقصان کے، یہ شرک اصغر ہے. دوسرے عقیدہ کہ نفع نقصان کا مالک یہی تارے ہیں، یہ شرک اکبر ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ نیت اور عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو یہ تفصیل ہے اس کی، بارک اللہ فیکم. واپس آتے ہیں، مثل علماء فی الارض، زمین پر علماء کی مثل ایسی ہے جیسا کہ آسمان کے تارے ہیں. جب آسمان کے تارے واضح ہوتے ہیں تو لوگوں کے لیے ہدایت بھی آسان ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے جو راہ راست پہ آسانی سے آ جاتے ہیں، اور جب چھپ جاتے ہیں تارے تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. زمین پر بھی ایسا حل ہوتا ہے، جس زمانے میں علماء موجود ہوتے ہیں تو پھر ہدایت ہی ہدایت ہوتی ہے، راہ راست پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، گمراہ اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا آسان ہو جاتا ہے. اور جب یہ علماء چھپ جاتے ہیں، یا علماء کم ہو جاتے ہیں، یا علماء کے ہوتے ہوئے قدر نہیں کی جاتی، اب تارے موجود ہیں، ایک شخص بھٹکا ہوا ہے، راستہ کھو چکا ہے، تارے دیکھ رہا ہے لیکن نہ تو جانتا ہے کہ تاروں کو دیکھا کیسے جاتا ہے، نہ تاروں کی قدر جانتا ہے، یہ تو گمراہ رہے گا بیچارہ، کیونکہ علماء کے ہوتے ہوئے زمین پر جانتے نہیں کہ علماء امت کے کون ہیں، کون صحیح ہے کون غلط، کو پتہ نہیں، پرواہ نہیں اسے، اسے پوچھو موبائل کے تعلق سے، اسے پوچھو کسی گاڑی کے تعلق سے، اسے کسی جوتے کے تعلق سے پوچھو، اسے کسی عینک کے تعلق سے پوچھو، فر جواب دے گا، لیکن علماء امت کون ہے جن کی اقتدا کی جاتی ہے اس کو پتہ نہیں، اسے پرواہ نہیں ہے. تو ایسا شخص اسی شخص جیسا ہے کہ نہیں جو صحرا میں بھٹکا ہوا ہے اور حیران و پریشان ہے، آسمان پر کوئی بادل بھی نہیں ہے، تارے بالکل چمک رہے ہیں، دوسرے لوگ جا رہے ہیں اور یہ بیچارہ حیران و پریشان ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو جانتے بھی ہیں لیکن علماء کی قدر نہیں جانتے. علماء پہچان چکے امت کے کون سے علماء. جیسے کہ تارے کا علم بھی جانتا ہے کہ کون سا تارہ کس طرف ہوتا ہے تو پھر سمت کون سی ہوتی ہے, اسے پتہ بھی ہے, لیکن اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتا. یہ راہ راست پہ پہنچ سکتا ہے. تو اس علم کا فائدہ کیا ہے آپ کو کہ آپ اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. علم ہوتے عمل کے لیے ہے نا. آسمان کا تارہ دیکھ کر بھی آپ بھٹک رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ سندھ شمال کے تارہ بالکل واضح چمک رہا ہے اور آپ جا رہے ہیں جنوب کی طرف یا مشرق کی طرف جا رہے ہیں, کبھی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے سمت ٹھیک نہیں کریں گے اور اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کریں گے. اسی طریقے سے زمین پر جو علماء حق موجود ہیں, اسوں جماعت کے علماء, سلف علماء, جو آپ کو راہ راست پر چلنے کے لیے آسانی پیدا کر دیتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اب ایسے علماء کو بعض لوگ پہچانتے بھی ہیں, جان بھی چکے ہیں, لیکن ان کی بات نہیں سنتے, اس سے بڑھ کر مخالفت کرتے ہیں, اور اس سے بڑھ کر دشمنی اختیار کر لیتے ہیں اور جھوٹی تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب ایسے لوگوں کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں, کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں الامام ابو مسلم الخولاني رحمۃ اللہ علیہ, مثل العلماء فی الارض مثل النجوم, مثل النجوم فی السماء اذا بدت للناس اهتدوا بها واذا خفت عليهم تحیروا. آسمان پر تارے چمک رہے ہیں تو لوگ زمین پر ہدایت حاصل کر رہے ہیں اور سیدھے سمت پہ جا رہے ہیں, اپنے منزل مقصود تک پہنچ رہے ہیں. جو ہی چھپ جاتے آسمان کے تارے یا لوگ زمین پر بھٹک جاتے اور حیران و پریشان ہو جاتے ہیں, منزل مقصود کھو جاتی ہے. اسی طریقے سے زمین کے اوپر ان سے بڑھ کر تارے موجود ہیں. کیسے بڑھ کر ہیں؟ آسمان کے تارے تو آپ کو صرف دنیا کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں نا, اور زمین کے یہ تارے علماء جو ہیں آپ کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کی قدر کرنی ہے, واللہ ان آسمان کے تاروں کی قدر کچھ بھی نہیں ہے ان علماء کے سامنے, جو علماء آپ کی انگلی پکڑ کے صراط مستقیم پر آپ کو لے جاتے ہیں اور تب تک نہیں چھوڑتے انگلی, اگر آپ نہ چھوڑائیں تو تب تک نہیں چھوڑتے جب تک آپ کو جنت میں نہ داخل کر دیں. یہ صراط مستقیم ہے اور یہی راستہ ہے انبیاء کا, صدیقین کا, شہداء کا, صالحین کا, اور صحابہ کرام کا, اور تابعین کا, ہم تبعہم بإحسان الی یوم الدین. امام وہب بن منبہ, چوتھا اثر ہے امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ بھی تابعین میں سے ہیں, اہل یمن میں سے, اہل یمن کے علماء میں سے ہیں. ان کا نام وہب بن منبہ بن کامل, اليمنی الصنعانی اليمنی معروف ہے. ان کی ولادت سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں ہوئی, ولادت سیدنا عثمان کے زمانے میں ہوئی, اور انہوں نے علم حاصل کیا سیدنا عبداللہ بن عباس سے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے, سیدنا نعمان بن بشیر سے, سیدنا جابر, سیدنا بن عمر, سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ ان کے استاد ہیں, ان سے علم حاصل کیا. ان کا بڑا پیارا قصہ موجود ہے, اس کی میں تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں اہل بدعت خاص خوارج کا ہولڈ تھا, ہولڈ اس طریقے سے تھا کہ فتنے موجود تھے اور حکمران وقت جو ہیں وہ ان فتنوں کو دبانے کے لیے سختی کرتے تھے. کچھ ظالم گورنر بھی تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کچھ اچھے بھی تھے, لیکن یہ فتنے خوارج کی فکر, خوارج کی سوچ, خوارج یہ لوگ خود موجود تھے, اور ان کا فتنہ بڑے عروج پہ تھا اس زمانے میں. تو اہل یمن میں سے تھے, تو یمن تک یہ بات پہنچی, یمن کا گورنر کافی سخت تھا تو یہ بات ان تک پہنچی. تو بعض لوگ جو مدینہ سے آئے یمن کی طرف, تو آپس میں دو لوگوں کا بحث ہو گئی کہ یہ لوگ اہل حق ہیں خوارج جو ہیں، یہ تو باطل کے خلاف جنگ کرتے، تو یہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ظالمے کو نہ پکڑیں گے تو کون پکڑے گا پھر؟ تو ظالمے کی پکڑ تو ہونی چاہیے نا. یہ لوگ ایسے دندناتے پھر رہے ہیں اور قتل غارت بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، علماء کو قتل کر رہے ہیں، ان کو قید بھی کر رہے ہیں، تو ان کو روکنا تو چاہیے نا. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ایک یہاں پہ عالم ہے اور معروف اور مشہور عالم ہے، ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. میں اور آپ بحث کرتے رہیں گے تو اس کا تحصیل حاصل ہے. آپ کہیں گے میں نہیں مانوں گا، میں کہوں گا آپ نہیں مانیں گے، تو فیصلہ ہمیشہ ایسے مسائل میں علماء ہی کرتے ہیں، تو رجوع کرتے ہیں علماء کے. تو یمن میں جہاں پہ موجود تھے تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، وہاں بھی منبہ کو میں جانتا ہوں کہ ان کا جو علمی جو معیار ہے وہ معروف اور مشہور ہے، اور انہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہوا ہے، تو آئیے ان سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا علم ہے اس معاملے میں، تک وہ ہمارا فیصلہ کر دیں. جب ان کے پاس گئے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. اٹھ کے جب دیکھا کہ مہمان ہے، انہوں نے کہا ہم خاص حاجت کے لیے آئے ہیں. تو دوسرے جو لوگ تھے وہ چلے گئے، تو یہ دونوں ساتھی جو وہاں بیٹھ گئے. ایک نے کہا میرا یہ ساتھی کہتا ہے، بلکہ وہ ایک خط بھی ان کے پاس تھا، اور اس خط میں یہ تھا کہ حکمران وقت کو زکات نہیں دینی، اگر آپ ان کو زکات دیتے ہیں تو یہ ظالم لوگ ہیں، آپ کی زکات نہیں پہنچے گی صحیح جگہ پہ، آپ کے اللہ تعالیٰ کے فرض باقی رہے گا، اور آپ بہت گناہ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو زکات دے کے، کیوں کو زکات نہیں دینی حکمران وقت کو. تو ایسے بھی چیز موجود، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ انہی میں سے ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، ظلم کا ساتھ دینے والے، اس طرح سے کچھ باتیں تھیں. تو انہوں نے پوچھا بھائی میں مجھے بتائیں میں کیا کروں. بڑی پیاری بات فرماتے، میں اس میں سے لمبا قصہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، جو ساتھی کو لے کے جا رہا تھا اس نے یہ کہا میں نے یہ سنا باتوں میں، جو بات مشہور تھی وہ ربی کے تعلق سے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اے لوگوں ان کم سن لوگوں کے فتنے سے بچو جو کو حروری کہا جاتا ہے، کہیں یہ تمہیں اپنے اس نظریات بات نظریات سے تمہاری سوچ کو تمہاری فہم کو آلودہ نہ کر لے جو قرآن سنت کے مخالف ہے. کہتے یعنی وہ علم رکھتے تھے خوارج کے تعلق سے کہ کیسے لوگ ہیں. کہتے ہم لوگ وہاں پہ گئے، تو انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے مجھے یہ منع کیا کہ میں زکات نہ دوں، تو آپ کیا کہتے اس بارے میں؟ تو ہماری دونوں کا آپس میں بحث ہوئی، تو میں نے آپ کے پاس لے کے آپ ہمارا کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو امام وہاں بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے فلان، کیا تم اس عمر میں آ کر حروری بننا چاہتے ہو؟ جو تم سے بہتر ہے ان پر گمراہ کو فتوی لگانا چاہتے ہو؟ آپ کل کیا کہیں گے اللہ تعالی کے سامنے جب آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا حساب کے لیے، جس کی اللہ تعالی نے گواہی دی ہے ایمان کی اور تم نے گواہی دی ہے کفر کی؟ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے تم قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اور تم کہتے نہیں یا ایھا الذین کفروا، تم نے کفر کے فتوے لگائے ہیں لوگوں پر جبکہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ مومن ہیں، تم نے گواہی دی کہ وہ کافر ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کر سکو گے قیامت کے دن؟ اور اگر آپ کی رائے غلط ثابت ہوئی اس وقت، تو پھر اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تو شخص نے کہا وہ تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ نعتوں کو زکات دو، نام کو لیے دعا کرو، اور یعنی حکمرانوں کے لیے نہ تو زکات دو، زکات کے دینے کے مستحق نہیں وہ لوگ کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو. تو اب اس کے جواب میں وہ فرماتے کہتے ہیں ایک تو آپ کفر فتوی لگاتے ہو پھر قتل بھی کرتے ہو. پہلی بات ہے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی، اگر کوئی شخص بلی کو ناجائز قتل کر کے جہنم میں جا سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ناجائز قتل کرنے سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں دین ایک ہی ہے، ہمارا رب ایک ہے، تعلیمات ایک تعلیمات ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے قرآن سنت میں کبھی بھی نہیں. تو وہ شخص خاموشی سے بالکل جیسے سناٹا چھا جاتا ہے نا، خاموشی سے سن رہا ہے. اور یہ کہنا کہ ہم دعائیں مغفرت نہیں کرتے ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے مغفرت کرتے مومنوں کے لیے، فرشتے مغفرت دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ نہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی پہ کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ اب وہ خاموشی سے بیچارے بیٹھا ہے. دیکھیں جب علم کا نور ہو کسی کے سامنے آتا ہے تو پھر ایسے ہی آتا ہے. کہتے ہیں اے فلان، میں صدر اسلام یعنی اسلام کے جو ابتدا میں لوگ تھے میں ان سے ملا ہوں، صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. فواللہ اللہ کی قسم، خوارج جب بھی انہوں نے جماعت بنائی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وہ جماعت بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرقے فرقے بنا دیتا ہے، اور جب ان کے فرقے فرقے بن جاتے ہیں تو آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں ان کا شر بڑھ جاتا ہے، اور ان کی حالت جمع ہونے سے پہلے صرف زیادہ بگڑی ہوئی بن جاتی ہے. اور جو بھی اپنی رائے کو سامنے لاتا ہے، ایک بادل چھپاتے ہیں نا، وہ تو فتنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. جس نے بھی زبان سے خوارج کے منہج کو اپنی زبان سے ایکسپریس کیا اور آگے کیا، اس کا سر قلم ضرور ہوا. اپنے ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، ایسے شخص کا سر قلم ضرور ہوا. اور اگر اللہ تعالی ان خوارج کی رائے کو اس زمین پر قائم ہونے دیتا تو پوری پوری زمین فاسد ہو جاتی. اس لیے ان کی جو رائے، جو نظریہ ہے، جو منہج ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی قائم نہیں ہو سکتا زمین پر. اگر ایک دفعہ قائم ہو گیا زمین پر تو زمین پر پھر فساد ہی برپا ہو گیا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اہل ایمان کو پہلے قتل کرنا ہے، پھر اہل کفر کو قتل کرنا ہے. جا کے ان کے نزدیک مسلمان کوئی ہے ہی نہیں، وہ صرف خود مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں. تو اس نے انہوں نے تلوار کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنی ہے. تو اہل ایمان کے قتل عام کرنے سے کون سی اصلاح ہوتی زمین پر؟ تو فساد ہی فساد برپا ہوتا ہے. زمین فساد برپا ہو جائے گا، قتل و غارت عام ہو جائے گی، ڈکیتی عام ہو جائے گی، اور حج کا راستہ بھی دشوار ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جہاں پر آپ دیکھیں آج کے موقع، آج کے زمانے میں، ہمارے زمانے میں دیکھ لیں آپ، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جہاں پر بھی خوارج کی فکر موجود ہے آپ اس ملک کا حال دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جب یہ گروہ بندیاں ہو جاتی ہیں اور حکومت کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں تو اس گروہ میں جو جہاد کے نکلا تھا، اس گروہ میں کون شامل ہو جاتا ہے جانتے ہیں آپ؟ ہر اشتہاری مجرم کو یہ لوگ پناہ دے دیتے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. اشتہار مجرم کہاں جائیں گے؟ ظاہر اشتہار مجرم کسی کے گھر میں پناہ کب تک لیں گے؟ مطلوب ہیں پولیس میں، قاتل ہیں، بدکار ہیں، ڈکیت ہیں. تو ایسے لوگوں کو بہترین جگہ ملتی ہے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر لوٹ مار شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کہاں یہ مجاہدین تھے، کہاں ان کے ساتھ مل کے دونوں مجاہدین بن جاتے ہیں، جہاد کے نام پر قتل عام ہوتا ہے اور قتل و غارت عام ہوتے ہیں، فتنے عام ہوتے ہیں. بہرحال یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. ان کی وفات سن 114 ہجری میں ہوئی. امام وہب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی مختلف شاخیں ہیں. اب دیکھیں یہ خوبیاں دیکھیں علم کی، یہ علم ہے، اس کی شاخیں دیکھیں، اس علم سے آپ کو کیا ملتا ہے. نمبر ایک، فرماتے ہیں یتشعب من العلم الشرف، سب سے پہلے علم سے جو تشعب ہوتا ہے، جو شاخ نکلتی ہے، وہ ہے شرف کی. جس نے شرف اور عزت حاصل کرنی ہے تو وہ علم حاصل کر لے. وَإِن كَانَ صَاحِبَهُ دَنِيئًا، اگرچہ علم کا راستہ اختیار کرنے والا دنی کیوں نہ ہو. دنی کا مطلب کہ عام انسان ہے، حقیر ہے، کمزور ہے، کوئی نسب نہیں اس کا بڑا، دناعت میں سے، جاب کے اعتبار سے اس کی جو بالکل گندی جاب ہے، صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے، گندگی میں اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن جب علم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ دناعت جو ہے یہ شرف میں تبدیل ہو جاتی ہے. کس چیز سے تبدیل ہوئی؟ نسب تو اس کا نہیں ہے، نام اس کا نہیں ہے، جواب اس کی نہیں ہے، تو علم سے اسے یہ شرف حاصل ہوا ہے. نمبر دو، والعز وان کان مہینا، اور عزت اگرچہ وہ مہین ہو، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہو، حقیر ہو، تو عزت پہلا شرف ہے پھر عزت ہے. تیسرا، والقرب وان کان قصیا، اور قریب ہو جاتا ہے سب کے اگرچہ وہ سب سے دور کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں میں، ہم سے دور ہے یا قریب ہے؟ ہے کہاں؟ تو کس چیز سے ہمارے قریب ہیں؟ علم سے. تو علم دور کو بھی قریب کر دیتا ہے. والغنى وان كان فقيرا، اور علم بے پرواہ کر دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، اگرچہ اس کو حاصل کرنے والا جو ہے یا اہل علم جو ہے وہ فقیر کیوں نہ ہو. علم والا فقیر ہو تب بھی وہ غنی ہوتا ہے. والنبل وان كان حقيرا، اور نبالت اور وجاہت لوگوں میں عزت اور شرف کے ساتھ اس کا بلند مقام بھی اسے مل جاتا ہے اگرچہ وہ وضیع اور حقیر کیوں نہ ہو. والمحبت وان كان وضيعا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے محبت اور رعب پیدا ہو جاتا ہے اگرچہ حقیقت وہ ایسا نہ ہو اور وضیع لوگوں میں سے ہو. شکل و صورت سے تو وہ ایک عام سے شخص لگتا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے اس کے علم سے لوگوں کے دلوں میں اس کے مقام بن جاتے ہیں، اس کی ہیبت بھی بن جاتی ہے. والسلامت وان كان سفيها، اور سلامتی کا راستہ اپنا لیتا ہے اگرچہ وہ سفیہ یا بے وقوف کیوں نہ ہو. عجیب سی بات ہے نا، بے وقوف بھی، بے وقوف لوگ بغیر علم کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کے لیے یہی علم کا راستہ سلامتی کا راستہ بن جاتا ہے، وہ بے وقوفی سے وہ نجات حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ علم کی فضیلت ہے ان بعض سلف کے اقوال سے. اگلے درس سے انشاءاللہ جہاں سے رکیں یہیں سے آگے بڑھیں گے. الفضل بن عیاض کی چند خوبصورت باتیں ہیں، یہی سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.